سیدہ جس سے ہو راضی تم اسی سے راضی السلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد أما وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا درود بھیجیے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. خدا نے متعلقہ انتہائی احسان ہے, انتہائی شکر ہے, اس نے بیش بہا نعمتیں نصیب فرمائیں. خدا نے متعلقہ انتہائی لطف و کرم ہے, اس نے ہمیں قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت, ان کا احترام ہمیں نصیب کیا, اور اس احترام کے نتیجے میں آپ یہاں بی ام الائمہ کی شہادت کی مجلس میں تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. خدا المتعال سے دعا کرتے ہیں پروردگارا مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما, دنیا اور آخرت کے تمام مراحل میں اہل بیت کی شفاعت و ہمراہی نصیب فرما, نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے تابے داروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کو مختلف طریقوں میں, مختلف انداز میں, مختلف فکر کے لوگوں کے لیے ارسال فرمایا. یہی دین فلسفیوں کے لیے بھی ہے, یہی دین عام آدمیوں کے لیے بھی ہے, جاہلوں, عالموں, کسی کا بیک گراؤنڈ بہت بڑا علمی گھرانے کا ہو, کسی کا بیک گراؤنڈ چوپائے ہونے کا ہو, سب کے لیے یہی دین ہے. قرآن وہی قرآن ہے. ایک فلسفی بھی یہی سورہ توحید پڑھے گا, میں بھی یہی سورہ توحید پڑھوں گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کریم میں گہرائی نہ ہو. اگر گہرائی نہیں ہوتی یا ایک ہی گہرائی ہوتی تو میرے لیے کافی ہوتی, عالم کہاں جاتا, فلسفی کہاں جاتا. اچھا, اگر ایک گہرائی ہوتی فلسفی کے لیے ہوتی تو میرے جیسا بندہ کہاں جاتا تھا, اس کے لیے تو کتاب نہیں ہوتی نعوذ باللہ تعالی. جبکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی کتاب ہدن للناس ہے. اگر یہ ہدن للناس ہے اور لوگوں میں مختلف سطح فکری کے لوگ ہیں, بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، متوسط بھی ہیں، سب کے لیے یہی کتاب ہے. اور پھر یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی تھی. تو بھئی اگر ایک کتاب جاہلوں کے لیے ہوتی تو عالموں کے لیے کوئی اور کتاب ہوتی، تو پھر یہ کتاب تو اس سے بڑھ کر ہو جاتی اگر کوئی عالموں کے لیے لکھ دیتا. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہی کتاب سب کے لیے سب سے اچھی کتاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے اندر کئی معنی ہونے چاہیے جو ہر سطح فکری کے لیے مناسب بھی ہو اور اس سے بڑھ کر ممکن بھی نہ ہو. اگر آپ نے یہ قبول کیا، اور ظاہر مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب اسے قبول کرتے ہیں، تو ذرا تصور کیجیے گا اس کتاب کے ہم وزن اہل بیت کی سیرت ہے. اس کتاب کے ہم وزن اہل بیت کی سیرت ہے. اب اگر کتاب میں یہ کمال ہو اور اہل بیت کی سیرت میں وہ کمال نہ ہو، نعوذ باللہ تعالی، تو پھر ہم وزن کیسے ٹھہری، پھر ثقل کیسے ٹھہری؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امام کی ذات میں جس طرح قرآن عالم کے لیے بھی ہے، جاہل کے لیے بھی ہے، فلسفی کے لیے بھی ہے، مدبر کے لیے بھی ہے، عام انسان کے لیے بھی ہے، سیرت اہل بیت بھی اسی طریقے سے. سینکڑوں سال ہو گئے محنت کرتے ہوئے اسی 250 سال زندگی کے اوپر، 250 سال حیات طیبہ ہے ظاہری طور پر. 11 ہجرہ میں اللہ کے نبی کی وفات یا ایک معنی میں شہادت، یہاں سے لے کر غیبت صغرا کے آغاز تک 250 سال زندگی بنتی. اس 250 سال کو کتنے کروڑ اور کتنے ارب سالوں کے لیے اسوہ حسنہ کہا قرآن کریم نے. اللہ اکبر. جس طرح خدا کی کتاب پاکستانیوں کے لیے بھی ہے، چینیوں کے لیے بھی ہے، امریکیوں کے لیے بھی ہے، یہی اہل بیت کی سیرت سب کے لیے ہے. اب اگر ایک نقطہ اس میں بس اور اضافہ کر لیجئے، وہ یہ کہ مرد ہونے کے ناطے 13 معصوم اور عورت ہونے کے ناطے 1 معصومہ. اللہ اکبر. یہی 1 معصومہ کی ذات دنیا کے اربوں انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار پائی. کیا مقام و عظمت ہوگی ان کی ذات کی، ان کی ذات کے عظمت کے اسی کم علمی کے ساتھ اعتراف کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ صل علی محمد محمد. اس کا مطلب ہے جس طرح سے ہم کبھی کبھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس بات کو سمجھ پاتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک بات ہے جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے، اس میں 10 باتیں اور ہوں گی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں. اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے، معصومین علیہ السلام نے مقرر مختلف طریقوں سے اس کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم کے 70 بطن ہیں. اب 70 پہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عربی کے اندر جب کہتے ہیں 70 تو اس کا مطلب 79+1 نہیں ہوتا، 70 کا مطلب ہوتا ہے کثرت، بہت زیادہ. تو اگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قرآن کریم کے 70 بطن ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں 69+1 70 میننگز ہیں، نہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اتنے معنی ہیں کہ 70 تو کچھ بھی نہیں ہوں گے پھر اس کے سامنے. اسی طرح اہل بیت کی زندگی ہے. اب اس میں جو ناانصافی ہماری طرف سے ہوئی ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور سیرت کے ساتھ بھی ہوگی. قرآن کریم کے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی سب کے سامنے واضح ہے. جو استعمال ہونا چاہیے تھا قرآن کریم کا وہ تو ہوا نہیں، اور جو ہوا وہ قرآن کریم کی شان و منزلت میں انتہائی کم رہا، وہی کم و بیش سیرت کے ساتھ بھی ہوا، کم و بیش وہی کام سیرت کے ساتھ بھی ہوا. تو اب یہ تھا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا، وہ یہ کہ بھائی الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ نے یہ فضیلت نصیب کی کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کا احترام کرنے والے ہیں، اس سے سیرت کے ناطے اخذ کیا کرنا ہے، حاصل کیا کرنا ہے؟ وہ ہم اگر حاصل کر پائے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ شفاعت کا مطلب ہمراہی ہے. اگر کوئی شخص کسی ایک قول میں اپنے معصوم کے ہمراہ ہو گیا، اتنی شفاعت تو ویسے ہی مل گئی نا اس کو، جی شفاعت تو ویسے ہی مل گئی۔ ایک روایت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، آج میں اپنی زندگی میں کوشش کرتا رہوں گا، آپ بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ بھئی ہم ایک ایک قدم ہی صحیح کچھ نہ کچھ اہل بیت کے نزدیک ہوتے رہیں، کچھ نہ کچھ ہوتے رہیں۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ ہر مجلس ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ سننے والوں کو ایک قدم کم سے کم اہل بیت کے نزدیک کرے، تاکہ زندگی اسی راستے کے اوپر بڑھے۔ اس سے پہلے کہ میں اس مطلب کو عرض کروں، ایک اور مطلب ذہن میں آ رہا ہے سریع، اس کو بھی عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے واپس آئیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اگر واقعا زحمت نہ ہو آپ کو تو تھوڑا سا آگے تشریف لائیے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو سردی تھم گئی ہے، اتنی سردی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی وہاں پر ہو، خدا نہ کرے 40-50 منٹ بیٹھنے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جائے، بزرگ بھی ہوں گے، تو وہ بلا وجہ میں جگہ بھی خالی تھی۔ ایک بار پھر تمام افراد کی صحت و سلامتی کے لیے، مزید تندرستی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ ایک مطلب تھا کہ انسان اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا انما العسر یسرا، اس کا مطلب ہے عسر تو یقیناً ہے، انما العسر یسرا، سختی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی خدا نے متعلق فرمایا سختی تو ہے ہی ہے۔ کوشچن یہ تھا کہ سختی کے بعد صرف سختی سختی ہے یا آسانی بھی ہے، تو خدا تعالیٰ کہہ رہے نہیں، سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، جلد ہی خدا تمہارے لیے سختی کے بعد آسانی قرار دے گا، سختی تو ہے ہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ، سختی تو ہے ہی ہے، یہ تو اس دنیا کا قانون ہے، بلکہ ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں سختی نہ آئے تو سمجھ جائے کہ خدا سے فاصلے پر ہے، یہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، پھر اس کا مطلب کچھ اور معاملہ ہے اس کا، کئی روایات ہیں اس میں تفصیلات میں کیا جانا۔ تو اب زندگی میں سختی تو جز ہے، تھوڑا سا ایکو اگر کم کر سکے تو کر لیجیے، زندگی میں سختی جز ہے۔ اب میں یہ کیسے سمجھوں یہ سختی مجھے خدا کی طرف سے عذاب میں ملی ہے یا امتحان میں ملی ہے؟ اچھا کچھ سوالات ہم لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں، سوالات، میڈیا کا دور ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو مثال کے طور پر جو بھی کہیں تھوڑا سا پرومیننٹ ہوگا دین کے نام پر، کسی بھی نام پر، اس کو سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اگر آپ دین کے نام پر ہیں تو پھر تو آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے، ان سوالوں میں سے جو مسلسل ہوتے رہتے ہیں، ایک سوال یہی ہے، وہ ہم پر سختی آتی ہے اور ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سختی خدا کی راہ میں مخالفت کرنے کی وجہ سے آئی ہے، نافرمانی کی وجہ سے آئی ہے، یا نہیں، خدا نے بہرحال اپنے چاہنے والوں کا امتحان لیتا ہے، امتحان میں آئی ہے۔ تو ایک قانون آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد موضوع پہ واپس آتے ہیں، بارے دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سختی تو طے شدہ حقیقت ہے نا، اس کا تو کوئی انکار نہیں ہے۔ خدا نمتار جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے لگا تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، وہ جو تمہاری آسانی کا دور تھا نا، وہ ختم ہو، تم جنت میں تھے، نہ تمہیں بھوک لگتی تھی، نہ تمہیں پیاس لگتی تھی، نہ تمہیں دھوپ ستاتی تھی، نہ تمہیں کوئی اور مشکل تھی۔ اب جس دنیا میں میں تمہیں بھیج رہا ہوں نا، یہاں ساری مصیبتیں آئیں گی، اب بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی ہوگی، دھوپ بھی ستائے گی، کہیں سونے کے لیے جگہ بھی چاہیے ہوگی، اب تک تو جنت میں تھے۔ تو یہ تو خدا نے بتانا قرآن کریم میں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، ان کو چیلنج کر دیا تھا کہ اس سے نہیں بچو گے اب تم۔ تو سختی میں میں یہ کیسے سمجھوں کہ میں خدا کے معاملے میں کہاں پہنچا ہوں؟ سادہ سا قانون، بہت سادہ ایک قانون، اگر سختی کے بعد آپ خدا سے اور نزدیک ہو گئے تو تو اس کا یہ مطلب ہے یہ سختی آپ کے لیے آزمائش تھی آپ کو خدا کے نزدیک کرنے کے لیے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر سختی کے بعد اور خدا سے دور ہو گئے, اس کا مطلب ہے یہ سختی سزا تھی. خدا کسی کو اپنی محبت میں اپنے سے دور کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. خدا نے تو خلق اس لیے کیا کہ ہم اس کی طرف سفر کریں, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اگر خدا کسی کو چاہتا ہو اور وہ بھی خدا کو چاہتا ہو تو خدا کی طرف سفر کرے گا یا کسی اور کی طرف کرے گا؟ ظاہر خدا کی طرف جائے گا. اب اگر ایک سختی آئی اور اس کے نتیجے میں وہ اور خدا سے دور ہو گیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ سختی آزمائش نہیں تھی, یہ سختی عذاب تھا. اچھا, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مولانا یہ تو پھر ایک کوشچن بڑھ گیا کہ بھئی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم دور ہوئے یا نزدیک ہوئے؟ سادہ سی ایک بات, ایک سختی آئی, آپ کی عبادتیں بڑھ گئیں. صرف اس دور میں نہیں جب تک سختی تھی, سختی کے بعد. دیکھیے سختی کے دور میں تو ہر فاسق بھی اللہ کے نام پہ چلائے گا, اس میں کون سا کمال ہے؟ جو اگر سختی میں پڑا ہوگا تو وہ خدا کو نہیں بلائے گا تو کس کو بلائے گا؟ اگر اب بھی کسی اور کو بلا رہا ہے تو اس سے بڑھ کر نادان اور کون ہوگا؟ خود خدا نے بتا فرماتا ہے ام من یجیب المضطر, کون ہے جو مضطر کو جواب دے گا؟ تو مسلمان کو اتنا تو پتا ہے نا کہ بھائی اگر میں پکاروں گا تو خدا ہی ہے جو جواب دے گا. بلکہ میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں, ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے اور اس میں اللہ کو خطاب کر کے کہا کہ خدا ہے تو ہی ہے جو ان کو بھی جواب دیتا ہے جو بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تو ہی ہے جو ان کو بھی جواب دے دیتا ہے جو سر کس کے سامنے جھکا رہے تھے, لیکن سن کون رہا تھا؟ بت تو نہیں سن رہا تھا, سن تو خدا ہی رہا تھا. تو خدا نے اس کو بھی جواب دے دیا جبکہ سر تو اس نے بت کے سامنے جھکایا تھا, اس کو بھی جواب دے دیتا. کیوں؟ باطن میں وہ بھی خدا کو ہی پکار رہا تھا, غلط خدا کو سمجھ بیٹھا. یہ بڑی عجیب بات ہے. بڑی عجیب ایک اور روایت میں ذہن میں آتی ہے, مفہوم روایت ہے, کسی نے روایت کی ہے, روایت کی ہے اللہ کے نبی سے, درود بھیجے گا محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بھائی بچہ جب پہلے چار مہینے روتا ہے تو یہ خدا کو یاد کرتا ہے, دوسرے چار مہینے روتا ہے تو نبی کو یاد کرتا ہے, تیسرے چار مہینے روتا ہے تو اپنے والدین کو دعا دیتا ہے. بڑی عجیب روایت ہے. ہم انسان تعجب سے دیکھیں گے ہمارے بچے بھی ایسے ہی تھے کیا؟ ہم بھی ایسے تھے کیا؟ اللہ کے نبی نے تو عمومی طور پہ کہا. پھر اس کے بعد آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے اس کی تشریح کی, بڑی خوبصورت تشریح, کہا یہ جو پہلے چار مہینے ہوتے ہیں نا, اس میں بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا, دنیا کیا ہے, میرے اطراف میں کیا ہے. ایک بچہ پیدا ہوا اسے کیا پتہ ہے؟ اس کی تو عقل ہی نہیں ہے, کام ہی نہیں کر رہا. اچھا یہ پہلے دن سے ماں باپ کو پہچانتا ہے؟ نہیں, نہیں پہچانتا. تو یہ روتا کیوں ہے پھر؟ یہ بس اس بات پہ روتا ہے کہ کوئی ہے جو میری ضرورت پوری کرے گا, تو اپنی فطرت میں خدا کو پکار رہا ہوتا ہے. بھئی اگر کوئی نہیں ہے تو پھر چلانے کا کیا فائدہ؟ کیوں چلا رہا ہے پھر یہ؟ جس خدا نے اس کو چلانا سکھایا نا, اسی نے اس کے دل میں امید ڈالی ہے کہ میں پورا کروں گا. یہ خدا کا نظام ہے. پھر کہا یہ دوسرے چار مہینے تک آتے آتے اتنا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اطراف میں کچھ لوگ ہیں, کچھ لوگ ہیں. یعنی اسے کیا پتہ چل جاتا ہے؟ کہ کوئی ہے جو میرے اور بنانے والے کے درمیان بھی ہے. والدین کو نہیں پہچانتا. تو کہا یہ جو ہے نا, یہ فطرتاً نبی تک پہنچ جاتا ہے کہ کوئی ہے جو خالق اور میرے درمیان واسطہ بنا ہوا ہے. تیسرے مرحلے تک آتے آتے اپنے والدین کی شکلیں پہچاننے لگتا ہے، تو پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ خاص دو ہیں کہ جو خاص میرا خیال کرتے ہیں۔ اب جو روتا ہے تو در حقیقت ان سے استمداد کر رہا ہوتا ہے، تو خدا اس کو بھی والدین کے لیے دعا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو آپ اور میں کیسے ہیں؟ آپ اور میں ایسے ہیں کہ جب مشکل میں پڑیں گے تو خدا کو پکاریں گے۔ یہ خدا کو پکارنا، جب مشکل میں پڑے تھے، اجر دے گا؟ ہاں اجر دے گا۔ مقام پتہ چلے گا اس سے؟ نہیں، مقام پتہ نہیں چلے گا۔ مقام کب پتہ چلے گا؟ مقام اس وقت پتہ چلے گا جب مشکل ختم ہو جائے گی۔ اب جس انداز میں پکارا تھا اس کا کچھ بچا ہے؟ اگر نہیں بچا، کچھ نہیں بچا، وہیں پہ جہاں مشکل سے پہلے تھے، اس کا مطلب ہے مشکل نے کچھ نہیں دیا، مشکل سے قرب نہیں بڑھا۔ اور اگر مشکل آئی اور میں مشکل میں پھنسا اور اس مشکل سے سیکھ کر میں نے اللہ کی بندگی میں تھوڑا سا کوئی اضافہ کر لیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا میرا قرب بڑھ گیا ہے۔ اب آپ اور میں کیا کریں؟ آپ اور میں یہ کریں، زندگی کی مشکلات سے نہ گھبرائیں، یہ مشکلات اللہ کی طرف سے ہیں، کسی بھی عنوان سے ہوں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اس سے مت گھبرائیں، اللہ کی طرف سے، ان سے مت پریشان ہو۔ صرف یہ دیکھ لیجئے گا، مشکل گزرنے کے بعد آپ کی عبادتیں، آپ کی بندگی، آپ کا خدا کو یاد کرنا، وہ کس کیفیت میں ہے؟ اگر وہ امپروو ہوا ہے، بہتر ہوا ہے، اس کا مطلب ہے آپ خدا سے نزدیک ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس مشکل نے آپ کو سہارا دیا ہے، آپ کو خدا سے نزدیک کیا۔ اور آپ ہمیشہ یہی کیجیے، جب بھی کوئی مشکل پڑے اپنی بندگی میں تھوڑا سا ایک اضافہ کر دیں۔ میں تھوڑے سے اضافے کی مثال بھی عرض کر دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑا سا اضافہ میں کیا کروں، پہلے سے کر رہا ہوں۔ مثلا چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وال محمد، صلی علی محمد وال محمد۔ میں طالب علمی کے اس پورے مدت میں ایک بات سیکھی ہے، آپ کوئی بات سیکھیں، اچھی بات آپ کو اپنے لیے فائدہ مند لگے، دین کے لیے، آپ دوسروں کو بتا دیں فوراً۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ آپ کے دین کے لیے فائدہ مند تھی، فوراً دوسرے کو بتا دیں۔ کیوں؟ نہ بتانا بخل ہے، نہ بتانا بخل ہے، اس سے علم کی آمد کم ہو جائے گی، اور بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ علم بڑھے گا۔ لیکن صرف ایک شرط ہے، نمائش کی خاطر نہ بتائیں، پھر خاموشی بہتر ہے۔ اگر ڈر ہو کہ اس کے ذریعے میں نمائش کروں گا، اس کے ذریعے سے میں خود پسندی پہ جاؤں گا، خود ستائش، اپنی تعریف کروانے پہ جاؤں گا، پھر خاموشی بہتر ہے، پھر سکوت بہت بہتر ہے، پھر خاموشی بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ خطرناک درپیش ہو، پھر خاموشی عبادت ہے۔ اگر نہیں ہے تو اگر آپ کو دین کے نام پہ کوئی اچھی چیز پتہ چلی، فوراً بتا دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو عمل کی سعادت مل سکتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، چونکہ آپ نے علم پھیلایا ہے، تو ہمیشہ کا ایک قانون ذہن میں ہم رکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ رزاق خدا کو زمین پہ دینے والے بندے چاہیے، چھیننے والے بندے نہیں چاہیے، اس کو زمین پہ دینے والے بندے چاہیے۔ تو وہ زمین پہ کن بندوں کا انتخاب کرتا ہے؟ یہ جو میں اور آپ نام رکھتے ہیں، مصطفیٰ، مصطفیٰ، یہ استفا اور اجتبا کیا ہے؟ انگلش میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، سلیکٹڈ۔ چاہے اجتبا ہو چاہے استفا ہو، دونوں کے لیے ہم ایک انگلش میں ٹرم استعمال کرتے ہیں، سلیکٹڈ، منتخب لوگ، چنے گئے، برگزیدہ۔ خدا کی چننے کا معیار کیا ہے؟ خدا نے متعال فرماتا ہے میں نے چنے ہیں۔ استفا خدا کا کام ہے، تو مثال کے طور پر خدا کیوں چنتا ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی، خدا کی چننے کی صرف ایک بنیاد ہوتی ہے، اسے دینے والے چاہیے، وہ یہ چاہتا ہے جو میں کسی کو دوں وہ آگے کسی کو دے۔ آپ یہ کریں اور آپ دینے والے ہوئے دولت کے، تو آپ کو دولت دے دے گا، اور آپ دینے ہوا علم کے، تو کیا دے گا؟ علم دے دے گا۔ آپ دینے والے ہوئے احترام کے، تو کیا کروائے گا؟ آپ کا احترام کروا دے گا۔ آپ دینے والے عزت کے ہوئے، تو کیا کرے گا؟ عزت دلوا دے گا۔ جس چیز کے آپ دینے والے ہوئے، وہ خدا بھر بھر کے دے گا۔ اور اگر آپ نے ایک معاملہ روک لیا تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم فرماتا ہے ان عدتم عدنا، اگر تم پلٹے ہم بھی پلٹ جائیں گے. غربت دولت کی کمی سے نہیں آتی، دل کی تنگی سے آتی ہے. یہ جو غربت آتی ہے، یہ جو فقر آتا ہے، یہ سب کا سب ہمارا معاملہ ہے. یہ پروڈکشن کا ایشو نہیں ہے کہ سونا کم بن رہا ہے، دولت کم بن رہی ہے، ٹیکسٹائل کم بن رہی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلا تعلق ہماری کنجوسیوں کا، ہمارے ظلم کا ہے. اگر آپ اس کو سالو کر لیں، آپ دینے والے بندے ہیں، تو خدا نے مطابق دینا شروع کر دے گا. کل پرسوں مجھے ایک بہت اچھی چیز سننے کو پڑھنے کو ملی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ ایک مثال بن جائے گی جو میں نے کہا کہ مشکل پڑے تو آپ اپنے دین میں اضافہ کر لیں. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. تھوڑا استاد شاگرد کے سلسلے کو میں آپ کی خدمت میں دہرا دیتا ہوں. یہ جو علم عرفان ہے، یعنی جس کو آپ اور میں اللہ والے لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں صاحبان علم ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں صاحبان عبادت ہوتے ہیں، کچھ صاحبان زر ہوتے ہیں، دولت ہوتے ہیں، اور کچھ صاحبان معرفت ہوتے ہیں. خوش نصیب بہت کم ہوتے ہیں جن میں یہ سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جن میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. صاحب علم بھی ہو، ایک اور فضیلت بھی ہے، صاحب جہاد. صاحب جہاد خود ایک فضیلت ہے. تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر علم بھی ہو، عرفان بھی ہو، جہاد بھی ہو. اگر ہماری تاریخ میں ایسا کوئی بہت برجستہ شخص آیا تو ہمارے علماء نے ان کو شہید کا لقب دے دیا. یہ جو ہمارے پاس شہید اول ہیں، شہید ثانی ہیں، یہ لوگ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں. یہ نہیں تھا کہ صرف صاحبان علم تھے، صاحبان علم ان سے بھی زیادہ ہوں گے شاید، گرچہ شک ہے کہ شہید ثانی سے بڑھ کر کوئی رہا ہو، لیکن بہرحال شاید ہوں گے. لیکن ان میں بہت ساری فضیلتیں جمع ہوئی تھیں. تو اس طرح کچھ فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں تو ان کو صاحبان عرفان کہا جاتا ہے کہ ان میں فضیلتیں. تو مثال کے طور پر اگر ہم آخری 100 سال کے اندر دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی ہستی جس کے اندر کافی چیزیں جمع ہو گئیں جتنی ہم پہچان پاتے ہیں، تقریباً ساری جمع ہو گئیں، وہ آیت اللہ خمینی کی شخصیت تھی. ان میں بہت ساری فضیلتیں جمع ہو گئیں. تو ان کے اندر علم بھی تھا، فقاہت بھی تھی، فلسفہ بھی تھا، عرفان و معنویت بھی تھی، جہاد بھی تھا، دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی، پتہ نہیں کیا کیا فضیلتیں ان کے اندر جمع ہو گئی. امام خمینی پوری زندگی میں دو آدمیوں کو اپنا استاد کہتے تھے. پڑھا تو انہوں نے بہت سارے لوگوں سے ہوگا، لیکن وہ تمام علوم کے اندر پریفرنس دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے علم عرفان کو. ہر علم کا مرتبہ معلوم کے حساب سے ہوتا ہے. اس کو میں جلدی سے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا میں بات کو ادھر ادھر کر پاؤں، اور لیکن میرے ذہن میں کوئی پوائنٹ آ رہا ہے تو میں دریغ نہیں کر رہا ہوں، دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اس خاطر ایسا ہوگا. جو علم ہوتا ہے اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ معلوم کے اوپر ہوتی ہے. اگر آپ کے اور میرے مثلا میرے پاس علم ہے بلڈنگ کا، تو میرے علم کی قیمت کیا ہے؟ بلڈنگ. اور اگر میرے پاس علم ہے قرآن کا، تو میرے علم کی قیمت قرآن ہے. اور اگر میرے پاس علم ہے خدا کا، اس کو ہم عرفان کہتے ہیں. اور عرفان بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو صرف سیکھنے سکھانے کا ہوتا ہے جس کو عرفان لفظی کہیں گے آپ، علمی کہیں گے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو کرنے کرانے کا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عرفان عملی. بات یہاں لفظی کی نہیں ہو رہی، علمی کی نہیں ہو رہی، عملی کی ہو رہی ہے. امام خمینی نے بہت سارے علم حاصل کیے، فقہ و فلسفہ و تاریخ اور پتہ نہیں کیا کیا. ان تمام اساتذہ میں انہوں نے صرف دو افراد کو کہا ہمارے استاد، دو افراد بس. ان میں سے ایک قم میں دفن ہے، ان کا نام ہے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، جو بی بی کے روضے کے سامنے ایک اسکوائر قبرستان ہے، اس کا نام بڑا عجیب سا ہے میں نہیں لوں گا. اس قبرستان کے اندر ان کی قبر ہے مرزا جواد ملکی تبریزی کی، کالے رنگ کا پتھر گرینائٹ جس کو کہتے ہیں، وہ آج کل اس قبر پہ لگا ہوا ہے، پہلے کچی تھی. تو آپ کبھی جائیں قم، اب انشاءاللہ کھلے اور تشریف لے جائیں تو ان کی قبر پہ جا کر بھی ایک فاتحہ پڑھ لیجیے گا، اس پہ بڑے بڑے معجزے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کمالات ہوئے ہیں، معجزے تو نہیں کہوں کمالات کہوں گا۔ ایک آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی ہیں، اور دوسرے تہران میں ہوتے تھے آیت اللہ شاہ آبادی۔ آیت اللہ شاہ آبادی کی قبر حضرت شاہ عبدالعظیم کے روضے کے اندر ہی ہے، جہاں پہ حضرت شاہ عبدالعظیم کے روضے میں بہت ساری قبریں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک قبر آیت اللہ شاہ آبادی کی ہے۔ وہاں بھی کوئی بھی آپ کو وہ نیلی وردی والے مل جائیں خدام، تو ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آیت اللہ شاہ آبادی کی قبر کیا ہے، ڈھونڈنے سے ذرا کم ہی ملتی ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی یہاں پر ہے، تو آپ جا کے پڑھ لیجیے گا۔ امام خمینی دو افراد کو کہتے تھے ہمارے استاد، وہ یہ دو افراد تھے۔ البتہ ایک فضیلت آیت اللہ شاہ آبادی کو حاصل ہے، امام خمینی نے پوری زندگی میں صرف ایک آدمی کو کہا ہے ہمارے کامل استاد، وہ آیت اللہ شاہ آبادی تھے۔ جو دوسرے استاد تھے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، وہ قم میں دفن، ان کے استاد وہی تھے۔ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی کس کے استاد تھے؟ امام خمینی کے۔ مرزا جواد ملکی تبریزی کے استاد کون تھے؟ وہی استاد تھے جو آیت اللہ بہجت کے استاد کے استاد تھے۔ آیت اللہ بہجت کے استاد کون تھے؟ ان کا نام تھا آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی۔ سید علی قاضی طباطبائی کو امام خمینی کہتے تھے، وہ توحید کا پہاڑ تھے۔ ان کے استاد تھے حسین قلی حمدانی۔ آیت اللہ بہجت، آیت اللہ دستغیب شیرازی، آیت اللہ اشرفی، آیت اللہ حسن زاد عاملی، جوادی عاملی، محمد حسین طباطبائی، یہ سب کے سب آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کے ہیں۔ اور آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کس کے شاگرد تھے؟ حسین قلی حمدانی کے۔ اور حسین قلی حمدانی نے ہی مرزا جواد ملکی تبریزی کی تربیت کی تھی، اور انہوں نے امام خمینی کی تربیت کی تھی۔ آیت اللہ شاہ آبادی بھی واسطے سے مرزا حسین قلی حمدانی سے لنک ہوتے ہیں۔ تو یہ مرزا حسین قلی حمدانی بہت پرسرار شخصیت تھی۔ تو انہوں نے کہا آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی نے کہ میں نے اپنے استاد سے، مرزا حسین قلی حمدانی، ان سے پوچھا کہ قلب کی تطہیر کے لیے، پاکیزگی کے لیے کون سا عمل فائدہ مند ہے، قلب کی تطہیر پاکیزگی کے لیے کون سا عمل فائدہ مند ہے۔ اب میں، میرے ساتھ مشکل یہ ہے، تھوڑا سا میں دو جملے قلب کے اگر بول دوں، قلب کون سی جگہ تھی؟ پہلے عرض کر چکا ہوں، بھول چکے ہوں گے، مجھے تقریباً یقین ہے، قلب انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے جس سے وہ اعلیٰ حقائق کو درک کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اعلیٰ حقائق کو درک نہیں کر رہا ہوتا، اس کا مطلب ہے اس کے قلب کے اوپر مشکل آئی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی اعلیٰ حقائق کو درک کر رہا ہو، اعلیٰ حقائق کا مطلب پلانٹس نہیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں، سٹارز نہیں ہیں، سما آسمان نہیں ہیں، اعلیٰ حقائق کچھ اور ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اگر کسی کے اندر وہ اعلیٰ حقائق ریفلیکٹ ہو رہے ہوں، چونکہ یہ حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے، صرف ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو اس کا قلب صاف ہے۔ اور اگر قلب صاف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ حقائق سے محروم رہے گا، اسے کچھ نصیب نہیں ہونے والا۔ تو انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد، ہمیں حقائق حاصل کرنے کی خواہش ہے، اور حقائق ملتے ہیں قلب سے، قلب پاکیزہ ہو تو حقیقتیں ملتی ہیں۔ قلب کی پاکیزگی میں بہت ہوشیاری سے سوال کیا انہوں نے، کہا مستحب اعمال میں سے کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ کیوں؟ چونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ مستحب کی قید نہیں لگائی تو استاد کیا کہیں گے، واجبات انجام دو، حرام ترک کرو۔ اگر مستحب کی قید نہیں لگاتے نا، تو وہ یہی کہتے سب سے پہلے کہ واجبات انجام دو اور حرام کو ترک کرو۔ ہماری آبادیاں کیوں قلب کے معاملے میں پھنسی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم واجب حرام کی قید سے ہی باہر نہیں آ پا رہے ہیں۔ اس پہ تو چلیں پہلے، تو پھر کوئی بات آگے بڑھے گی، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا مستحب اعمال میں سے کون سا عمل ایسا ہے جو قلب کی پاکیزگی کے لیے بہت مددگار ہے؟ تو انہوں نے کہا تین عمل ہم نے پائے۔ وہ تین میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ کو جب بھی کوئی مشکل لاحق ہو، اپنی زندگی میں ایک بڑھا دیجیے گا، بلکہ احتیاطاً مشکل آنے سے پہلے ہی ایک بڑھا دیں تاکہ معاملہ تو شروع ہو اور پھر انشاءاللہ لطف فرمائے گا خدا. درود بھیجے گا محمد و آلِ محمد. صلی علی محمد و آلِ محمد وعجل فرجہم. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے قلب کی طہارت کے لیے ایک ہفتے میں کتنے منٹس مجھے دے سکتے ہیں یا اس کام کو دے سکتے ہیں, مجھے دینے کا کیا فائدہ, اس کام کو دے سکتے ہیں, تو آپ کتنے منٹ دینا چاہیں گے؟ اپنے ذہن میں سوچ لیجیے. قلب کی تطہیر کا معاملہ چھوٹا معاملہ ہے, بہت اہم معاملہ ہے, بہت اہم ہے. صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ کون سا مستحب عمل سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ کہا میں نے اپنے تجربے سے تین عمل دیکھے سب سے زیادہ فائدہ مند. نمبر ایک, اسپیسیفک نہیں ہے, پہلا عمل اسپیسیفک نہیں ہے, جنرلائزڈ ہے. کہا سجدے طولانی کرو, کہا اس سے تمہارے قلب کی تطہیر ہوگی. اچھا اگر یہ کہہ رہے ہیں نا سجدے طولانی کرو, اس کا مطلب ہے رکو طولانی سے وہ بات نہیں آئے گی, اس کا مطلب ہے یوں ہاتھ پھیلا کے دعا کرنے سے وہ بات نہیں آئے گی. اگر یہ کہہ رہے ہیں نا سجدے طولانی کرو, اس کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ ہی چاہیے طولانی. اب کوئی کہے مولانا میں دعائے کمیل پڑھ لوں یہ اس کی جگہ ہو جائے گا؟ نہیں بھائی, یہاں سجدے کی بات ہوئی, سجدے میں دعائے کمیل پڑھ لوں. کسی نے کہا کہ نجف میں ایک زمانے میں عالم یہ تھا کہ ہم لوگ کہیں بیٹھے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ نجف میں عرفا کتنے ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی پہلے یہ تو طے کرو کہ عرفا ہوتے کون ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عرفا وہ ہوتے ہیں جو ابو حمزہ صومالی پڑھے. انہوں نے کہا نہیں وہ تو پھر بہت ہیں. انہوں نے کہا چلو تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں, ابو حمزہ صومالی ہر روز پڑھے. کہنے لگے کہ نہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے کافی ہے. تو کہنے لگا پھر ایک اور کام کرتے ہیں, ابو حمزہ صومالی نماز شب کی وتر میں پڑھے. کہنے ہاں یہ بات ہے, اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. کہنے لگے ایک اور بات بھی ہے, گھر میں نہیں پڑھے حرم میں پڑھے. کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے. کہنے لگے اگلے دن ہم گئے, ہم نے شمار کیا 100 سے اوپر تھے. ایک زمانے میں یہ عالم تھا نجف, 100 سے اوپر تھے جو ابو حمزہ صومالی نماز شب کی وتر کی قنوت میں ابو حمزہ صومالی پڑھتے تھے. یہ در مولا امیر المومنین کے صدقے میں یہ کچھ ہوا ہے. درود دیجیے مولا امیر المومنین کے ساتھ. صلی علی محمد وآل محمد. تین عمل کا, نمبر ایک سجدے طولانی کرو, نمبر دو شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھو. شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھو. آپ کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی جہاں کوئی ذکر پتہ چلے اسٹاپ واچ لگا کر یہ دیکھ لوں اس ذکر میں ٹائم کتنا لگے گا, تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ بھائی مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, کرنا ہے تو مجھے کتنا ٹائم چاہیے. تو میں نے کیلکولیٹ کیا, اس کو میجر کیا, تو مجھے یہ لگا کہ اگر ایک انسان ایوریج سورہ قدر پڑھے, نہ بہت تیز تیز نہ بہت سلو سلو, تو وہ تقریباً 15 سیکنڈ لگائے گا, 15 سیکنڈ لگائے گا. تھوڑا تیز پڑھے گا تو 10-12 سیکنڈ, 15 سیکنڈ آن ایوریج آپ لے سکتے ہیں. تو ایک منٹ میں 4 سورہ قدر پڑھ لے گا, تو کتنے منٹ میں وہ 100 پڑھے گا؟ 25 منٹ. قلب کی پاکیزگی کے لیے زیادہ ہے. تیسرا عمل, انہوں نے کہا تیسرا عمل یہ ہے کہ عصر جمعہ 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں. بس ایک دفعہ سورہ قدر پڑھے 100 شب جمعہ, اور دوسرا انہوں نے کہا عصر جمعہ میں 100 دفعہ پڑھے. اچھا اب مجھے نہیں پتا کہ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی نے اپنے استاد سے یہ پوچھا کہ ان تین میں سب سے زیادہ اثر کس کا ہے, میرے خیال انہوں نے پوچھا ہو, لیکن انہوں نے اپنے جملے میں, مرزا حسین قلی حمدانی نے اپنے اگلے جملے میں یہ کہا کہ ان میں سب سے زیادہ اثر عصر جمعہ 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کا, سب سے زیادہ اثر عصر جمعہ میں 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کا ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. میں نے ایک بات نوٹ کی ہے, بہت سائنٹیفک نہیں ہے لیکن کسی حد تک, وہ یہ کہ ہم جہاں کہیں کوئی بات کہتے ہیں کوئی 10-15% لوگ ہیں جو عمل کر لیتے ہیں. 10-15% ہیں جو عمل کر لیتے ہیں. اچھا 10-15% کم ہے یا زیادہ ہے؟ میرے حساب میں بہت زیادہ ہے. میرے حساب میں. اور بھائی اگر میری جیسی لڑکھڑاتی زبان کو بھی سن کے اگر کوئی 15% عمل کر لیں, بہت بڑی بات ہے. آپ کوشش کیجئے گا آپ کسی طرح 10-15 میں آ جائیں. عصر جمعہ 100 مرتبہ سورہ قدر انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. موضوع کے بارے میں آپ کہیں گے کوئی بات نہیں ہوئی, تو میں ابھی اسی جملے سے اس کو کنیکٹ کرتا ہوں. ہم نے اس بات کو سوچا کہ اس میں اتنی تاثیر کیوں ہے. ایک تو ہے کہ سورہ قدر میں کیا ہے. سورہ قدر میں ظاہری طور پہ ذکر ہے شب قدر کا. اچھا شب قدر ہر رات ہوتی ہے؟ نہیں, سال میں ایک دفعہ آتی شب قدر. اس کا بھی ابہام ہے کون سی رات آتی ہے, لیکن بہرحال سال میں ایک دفعہ آتی ہے. ایک عالم نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شب قدر کی فضیلت کو درک کروں, تو کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا بھائی 3 راتوں میں سے 1 رات شب قدر ہے. وہ کہا کہ کوئی روایت ہے جو یہ کہے کہ اور بھی کوئی امکان ہے؟ کہا ہاں ایک امکان ہے, آخری 10 راتوں میں سے بھی 1 ہو سکتی ہے. کہا ٹھیک ہے, کوئی امکان اور بھی ہے کیا؟ کہا ممکن ہے کہ مطلب روایت کا کچھ اور ہو, ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر میں ایک کام کرتا ہوں, 1 سال ہر رات شب قدر کے اعمال انجام دے دیتا ہوں. 1 سال ہر رات شب قدر کے اعمال انجام دے دیتا ہوں. کیا فائدہ ہوگا؟ کہ نہیں, کم از کم اللہ کے سامنے 1 مرتبہ تو شب قدر درد کر لوں گا نا, 1 مرتبہ تو ہو جائے گی. اتنی اہمیت ہے اس کی, شب قدر بھی کم نہیں ہے. لیکن پھر سوال ایک اور ہے, وہ یہ کہ بھائی میں جمعے کے دن شب قدر کہاں سے آ گئی؟ شب جمعہ میں شب قدر کہاں سے آ؟ تو یہ 100 مرتبہ شب قدر کے لیے آنے والی سورہ میں پڑھے جاؤں تو پھر ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے. بالکل مختصر کرتے ہوئے کہا نہیں بھائی, یہ جو شب قدر ہے نا, یہ ہے تو شب قدر, ذکر تو شب قدر کا ہے, اصل میں منسوب ہے بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ صلی علی محمد و آل محمد. بھائی معاملہ وہاں کا ہے. کہا بھائی یہ منسوب وہاں پر ہے, تفاصیل موجود ہیں اس میں, بی بی کے نام سے منسوب ہے. تو اچھا اگر میں 100 دفعہ سورہ قدر پڑھ رہا ہوں تو یہ فضیلت اتنی کیوں ہے؟ اتنی فضیلت, کتنی فضیلت؟ اتنی فضیلت کہ یہ انسان کو اعلیٰ حقائق سے آشنا کر دے. یہ کیوں ہے؟ تو وہ کہنے والا کہتا ہے کہ تمہیں اگر یہ سمجھ میں آ جاتا تو تمہیں یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ جاتا کہ جو اشرف الانبیاء ہیں, ختم الانبیاء ہیں, وہ صرف ایک صاحبزادی کے نام پہ کھڑے کیوں ہو جاتے تھے؟ ہم اور آپ بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جن کا تعلق حقائق سے نہیں ہوتا, ظاہر سے ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جن کا تعلق حقیقتوں سے نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ایسی کہتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ایسی کہتے ہیں جو حقیقت میں ہوتی ہیں, صرف ہمارے دل تک ہوتی ہیں. مثلاً اگر میں کسی سے یہ کہوں کہ بھائی تم میرے لیے بہت عزیز ہو, صحیح ہے, میں کون ہوں جس کے لیے عزیز ہے؟ میں ایک انسان ہوں. یہ کون ہوا؟ یہ وہ ہے جو مجھے عزیز ہے. تو اس کی حقیقت میں نے کیا بیان کی؟ اس کی حقیقت یہ بیان ہوئی کہ یہ ایک آدمی ہے اور یہ ایک آدمی کے لیے مورد پسند ہے. نہ اس بندے کی پسند کا کوئی معیار ہے, نہ اس بندے کا کوئی معیار ثابت ہو. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور کہنے والا خود رحمت للعالمین ہے، اور وہ کہنے والا بھی وہ ہے کہ جو سوائے حقیقت کے کوئی جذباتی بات کرتا ہی نہیں ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حقیقت کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. تو مثلا اگر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی میری اور علی کی مثال ایسی ہے، تو یہ صرف جذبات کا بیان ہوتا ہے کیا؟ نہیں، جذبات کا بیان نہیں ہوتا، یہ کائنات کے حقائق کا بیان ہوتا ہے، حقیقت. پس اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنے جذبات کنوے کیے ہیں یہاں پر، صرف جذبات کی بات ہو رہی ہے کہ ایک نبی ہیں، وہ باپ ہیں، اور انہوں نے کہا یہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بات ہے صرف؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی ہیں، یہ کوئی جذباتی بات کرتے ہی نہیں ہیں، ان کی ہر بات کے پیچھے کوئی حقیقت ہوتی ہے تو یہ کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پر اللہ کے نبی تشریف فرما ہوں، صبح کو اٹھے، اصحاب برابر میں بیٹھے، اللہ کے نبی کہیں آج کتنی اچھی صبح ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کی صبح ہوا ٹھنڈی ہے، اور وہ ٹھنڈک نبی کو پسند آئی؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. نہیں، آپ فوراً کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے کہا آج کتنی اچھی صبح ہے، فوراً دیکھو دن کیا ہے، تاریخ کیا ہے، ہوا کیا ہے جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آج بہت اچھی صبح ہے. کیوں؟ نبی صرف جذبات کو بیان نہیں کرتے، نبی کسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں. تو مثلا اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی عقل مند وہاں پہ کھڑا ہو اور کہے اے اللہ کے رسول بیان فرمائے کہ آج کیا اچھائیے، تو پھر اللہ کے نبی بتائیں گے مثلا آج کا دن وہ دن تھا جب یہ یہ ہوا تھا، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کتنی اچھی صبح ہے. بات ہو گئی؟ اب اگر اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، اور اللہ کے نبی کون ہے؟ رحمت للعالمین. اچھا، اب ہم نے تمام اللہ کے نبی کے اوصاف میں سے رحمت للعالمین کیوں کہا؟ کیونکہ یہ وہ صفت ہے جو خدا نے کہی ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اللہ نے اپنے آخری نبی کو جب بنا کر بھیجا تو یہ رحمت للعالمین کیوں کہا؟ ہادن للعالمین کیوں نہیں کہا؟ خدا ہادی بھی تو ہے. رزاق للعالمین کیوں نہیں کہا؟ خدا رزاق بھی تو ہے. عادل للعالمین کیوں نہیں کہا؟ خدا عادل بھی تو ہے. صادق للعالمین کیوں نہیں کہا؟ خدا صادق بھی تو ہے. تو خدا کہے گا میں نے اپنی تمام 99 اوصاف میں ایک صفت کو پوری اوصاف پر حاکم قرار دیا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، اور وہ جو حاکم صفت ہے آخری نبی کو اس حاکم صفت کا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. یہ رحمت للعالمین، اس وجہ سے پوری کائنات خدا کی رحمت پہ چل رہی ہے، اور اس کائنات کا مرکز نبی کی ذات ہے، وہ رحمت للعالمین، اور اس رحمت للعالمین کا جگر فاطمہ کی ذات ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. حضان محترم، صرف ایک اور بات عرض کرتے ہوئے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں مثلا ہر رات فلاں عبادت کرتا ہوں، ہر دن فلاں عبادت کرتا ہوں، اتنے میں نے قرآن پڑھے، اتنے میں نے روزے رکھے ہیں، جس دن میں کہہ دوں گا وہ سب ریاکاری میں ویسے ہی ضائع ہو جائیں گے، لیکن اگر کہوں اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، نعوذ باللہ تعالی، تو آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ ان عبادتوں کا فائدہ ہوگا؟ آپ حق پر ہوں گے، آپ فوراً کہیں مولانا ان عبادتوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کیوں؟ چونکہ خدا نے والدین کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، احترام کو واجب قرار دیا ہے. اگر آپ وہی نہیں کر رہے جس کو خدا نے شرک کے بعد رکھا تھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اگر آپ والدین پر یہ احسان نہیں کر رہے، آپ کی ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اچھا، خدا نے والدین کے اوپر احسان کو کیوں اتنا آگے بڑھایا تھا؟ تو خدا نے متعال کے تمام لب و لہجے سے، تمام بیانات سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے دیکھو، تم اگر کسی کو احترام دو میرے کہنے پر، تو در حقیقت یہ میری کسی صفت کا احترام ہے. بھائی خدا کہتا ہے کہ تم اپنے استاد کا احترام کرو، کیوں؟ اس نے تم کو علم دیا ہے، اور صفت علیم خدا ہے، علیم خدا ہے. اچھا خدا، اب میں مختصر کرنے کی طرف، خدا کہتے ہیں والدین کا احترام کرو. کیوں والدین کا احترام کرو؟ چونکہ والدین میری رحمت کی نشانی ہیں. اگر ان کا تم نے احترام کیا نا، تم نے میری رحمت کا احترام کیا ہے، اور اگر ان کا احترام نہیں کیا تو تم نے میری رحمت کو جھٹلا دیا. اگر تم نے میری رحمت کو جھٹلا دیا، اب تم میری رحمت سے باہر ہو. اگر رحمت سے باہر ہو، اب تمہیں کوئی اور صفت کام نہیں آنے والی ہے. تم والدین کا خیال کرو، چونکہ صفت رحمت اس کو ملے گی جو والدین پہ احسان کرے گا. اور صفت رحمت نہیں ملی تو سب کچھ گیا، پھر کچھ نہیں بچا تمہارے پاس. وبالوالدین احسانا، لہذا دعا کے لیے خدا نے متعالیٰ نے کیا کہا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ارحمہما، ان دونوں پر خدایا تو رحم کر، یہ تیرے رحم کی نشانی تھی. تو اگر والدین کی حد میں کوئی رحم کی نشانی بن گئی تھی اور ان کا کسی نے احسان نہیں کیا، تو خدا نے تمام عبادتوں کو ختم کر دیا، اور پوری کائنات کے لیے خدا نے جو رحم کی نشانی قرار دی وہ کس کو قرار دیا؟ رحمت للعالمین کو. اور اس رحمت للعالمین کا جگر کون تھا؟ اللہ اکبر. اور اگر کسی نے اس کے ساتھ احترام نہیں کیا، اللہ اکبر، معاملہ ختم ہو گیا اس کا، وہ گیا. کیوں؟ نبی کی اندر صفت رحمت خدا زیادہ منعکس ہو رہی تھی یا والدین میں؟ نبی میں. اور اگر والدین کا کوئی احترام نہیں کیا کرتا تو صفت رحم خدا سے محروم ہو گیا. اور اگر کوئی سیدہ کا احترام نہ کرے، اس کا تو معاملہ ختم ہو گیا. پھر اس خاطر اللہ کے نبی نے کہا، جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. آپ یہاں پر کس کے احترام میں بیٹھے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ خدا کی نعمت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کتنی خدا کی نعمت ہوئی کہ اس نے ہمیں اس عظیم الشان ہستی کے احترام میں بٹھا دیا یہاں پر، جس کو رحمت للعالمین نے اپنی پسند ناپسند کا معیار قرار دے دیا. اور میں نے عرض کیا، وہ کوئی جملہ مبالغہ نہیں کرتے، وہ کوئی جملہ جذبات میں نہیں کہتے، سوائے حقیقت کے کچھ نہیں کہتے. ان کے ذات میں، ان کے ذات کے احترام میں آپ یہاں پر بیٹھے. اب اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم یہ ہے کہ شباہت بناتے چلے جائیے، شباہت بناتے چلے جائیے. خدا انسان تعلق اور واسطے کا بہت احترام کرتا ہے. میں چند منٹ میں آپ کی ذہنت تمام کرتا ہوں، اس بات کو اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد. خدا بہت احترام کرتا ہے واسطوں کا، تعلق کا. مثلا اگر آپ کے نام والدین نے ائمہ کے نام پر رکھے ہوں، آپ کا کوئی ہنر ہے اس میں؟ ظاہر ہے کہ نہیں، نام آپ نے تھوڑی رکھے، آپ کے والدین نے رکھے. لیکن اگر آپ کا نام آپ کے والدین ہی نے صحیح ائمہ کے نام پہ رکھ دیا ہے، اس سے بھی کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملنے گا، ملے گا. ابھی عرض کروں گا، اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، ملے گا. آپ کا ہنر تھا اس میں کوئی؟ نہیں. آپ سے پوچھ کے رکھا تھا؟ نہیں. پھر آپ کو کیوں ملے گا؟ خدا کہتا ہے میں ظاہری شباہت کا بھی احترام کرتا ہوں، ظاہری شباہت کا بھی احترام کرتا ہوں. بھئی مسجد بن رہی ہے، پیچھے اس میں سیمنٹ لگا ہے، سریا لگا ہے، پتھر بجری لگی ہے. جب تک مسجد کے نام پہ یہاں نہیں لگی تھی، کہاں پڑی تھی؟ سیمنٹ فیکٹری میں. اس کی پاکی نجاست کا کوئی شرعی حکم تھا؟ نہیں. کراس ہو کے یہاں پہ لگی ہے. یہ مسجد مسجد نبوی ہے؟ نہیں. مسجد حرام ہے؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کسی نبی نے بنائی ہے؟ ولی نے بنائی ہے؟ وسیع نے بنائی؟ نہیں، کچھ نہیں. یہ ہم اور آپ کے جیسے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا ہم اس کو مسجد بناتے ہیں. خدا کہتا ہے جب تم نے مسجد بنا دیا نا اس کے پاکی کے واجب ہونے کا حکم میرا ہے، تم نے بنائی کوئی بات نہیں، کہاں سے لائے تھے سیمنٹ؟ سیمنٹ فیکٹری سے لائے، کوئی بات نہیں، سریا کہاں سے لائے تھے؟ اسٹیل سے لائے تھے، کہیں سے بھی لائے تھے، اتنا ہی کہ تم نے میرے نام پر اس کو وقف کیا ہے، ختم، اب میں اس کا حکم جاری کروں گا۔ خدا کا حکم کیا جاری ہوا؟ اگر یہ نجس ہو جائے تو کسی کو نماز پڑھنی ہو اور وقت باقی ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا، پہلے پاک کرنی پڑے گی۔ کس سیمنٹ بجری کے نجس ہونے کا حکم آیا ہے؟ وہ جو پہلے باہر پڑی تھی، کس وجہ سے آیا؟ تعلق ہو گیا، واسطہ ہو گیا، تعلق واسطے سے آیا۔ بچوں کے نام میں نے رکھے تھے، میں نے تو اپنا نام نہیں رکھا تھا، والدین نے رکھا تھا، اہمیت ہے؟ ہاں اہمیت ہے، ثابت ہے؟ ہاں ثابت ہے، ثابت ہے، روایت موجود ہے، بڑی عجیب روایت ہے۔ ایک دفعہ قم میں اسی طرح شہادت کے ایام تھے، بی بی کی شہادت کے ایام تھے، مجالس ہو رہی تھیں بی بی کے ایام کی، اس زمانے میں شہروں پر میزائلوں کی بمباری ہو رہی تھی، ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی، شہر پر میزائل برستے تھے، قم میں بھی آتے تھے۔ اسی طرح شہادت کے ایام تھے، ایک مجلس پر جو خواتین کی مجلس تھی بمباری ہو گئی، میزائل گر گیا، اور میزائل گرا اس میں مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ آتا، بالکل صحیح دقیق کتنی خواتین شہید ہوئی تھیں، لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ کوئی 22 یا 24 خواتین اس میں شہید ہو گئی تھیں۔ ایک بات بڑی عجیب تھی، سب کے نام بی بی کے القاب میں سے کوئی ایک لقب تھا، یہ پتہ نہیں کیا اتفاق تھا۔ اب کہیں گے نہیں اس سے تو ثابت نہیں ہوا، اتفاق ہو سکتا ہے، ہاں بالکل ہو سکتا ہے، میں متفق ہوں آپ کے ساتھ۔ اب ایک اور بات عرض کرتا ہوں، اب یہ اتفاق نہیں ہوگا۔ ایک شخص روایت کرتا ہے کہ میں چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، بی بی کا ذکر اتنا عجیب ہے، میرے جیسا آدمی تو ظاہر مصائب پڑھنا اچھا نہیں جانتا، مجھے اچھا نہیں آتا پڑھنا، تو اگر میں مصائب ذکر کروں اور کسی کے اوپر حالت گریہ تاری نہ ہو تو اس کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے، مجھے نہیں اچھا آتا، لیکن بی بی کے ذکر میں اتنا عجیب ہے، اتنا عجیب ہے۔ مجھے 20-25 سال ہو گئے مجالس پڑھتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے کہ کبھی بی بی کے مصائب نہیں، فضائل بیان کرو نا لوگ رونے لگتے ہیں، یہ پتہ نہیں کتنی عجیب بات میں نے نوٹ کی، اور صرف یہاں پاکستان کراچی میں نہیں، پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھ چکا ہوں، فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں لوگ رونے لگتے ہیں، اور ایک عجیب اثر ہے۔ تو وہ بندے خدا راوی کہتا ہے میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ ایک اور بندہ وہاں پر آیا، ایک اور امام کا چاہنے والا آیا، اور اس نے امام کو خبر دی، کہا کہ مولا میرے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے، ایک بچی کی ولادت ہوئی ہے۔ امام نے اس کو مبارکباد دی، پھر امام نے پوچھا کہ تم نے بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ اہل بیت ظاہر بہت سارے کام ایسے کرتے تھے ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے، اب امام پوچھ رہے، ظاہر امام نے پوچھا تم نے بچی کا نام کیا رکھا ہے، تو اس نے بی بی کا نام دہرایا، کہا میں نے بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ نام کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ سنیے، کہنے لگا جیسی میں نے کہا کہ بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے، کہنے لگا کہ چھٹے امام نے فاطمہ کا لفظ دہرانا شروع کر دیا، ایک دفعہ کہا فاطمہ، راوی کہتا ہے کہ امام بی بی کا نام دہراتے جاتے تھے اور چہرے کے تغیرات، نقش تبدیل ہوتے جاتے تھے، ایک دفعہ فرمایا فاطمہ، گویا چہرے پر افسردگی آ گئی، پھر کہا فاطمہ، چہرہ مغموم ہو گیا. کہنے لگا پھر کہا فاطمہ آنکھوں سے آنسو جھاڑو ہونا شروع. کہنے لگا کہ راوی کہتا ہے کہ امام فاطمہ کہتے جاتے تھے, گریہ بڑھتا جاتا تھا اور سر جھکاتے چلے جاتے تھے. کہا ایک موقع آیا کہ زارو قطار رونے لگے اور سر ایسا جھک گیا جیسے رکو کی حالت میں آ گئے ہو. کہنے لگا پوری محفل کے اوپر غم طاری ہو گیا, لوگ گریہ کرنے لگے اور ایک موقع کے اوپر امام تھوڑا سا سر کو بلند کرتے ہیں تو پورے رخسار مبارک کے اوپر آنسوؤں کی لڑی تھی اور عجیب جملہ کہا, کہا اے شخص اب جب تو نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اسے تھپڑ نہیں مارتا. کہا اب جب کہ تو نے بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے, میرے مولا یہ تو بچی ہے. امام فرماتے ہیں یہ بچی ہی صحیح, فاطمہ کا نام ہمیں کچھ اور یاد دلاتا ہے. وہ کون سا لمحہ یاد دلاتا ہے امام کو؟ آج تو وہ کون سا لمحہ ہے؟ وہ لمحہ وہ ہے جب شیر خدا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. خدا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے, صاحب ذوالوقار کے گھر پہ حملہ ہوا ہے, ہاں علی کے گھر پہ حملہ ہوا ہے اور علی وہاں موجود تھے, علی موجود تھے. ان ظالموں نے کیا کیا؟ وہ ظالم گھر کے اندر گھسے انہوں نے. عزیزو جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ بیوی بچوں کو دور کر دیتا ہے, کہتا ہے ان کو دور کر دو, اگر میرے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو میرے اوپر آئے, میرے بیوی بچوں میں نہ آئے. اگر کوئی مصیبت سہنی ہی پڑے تو بچوں کو دور کر دیا جاتا ہے کہ بچے تو یہ منظر نہ دیکھیں کہیں, اور اگر بچوں کو ہی بھی دیکھنا پڑ جائے تو بچیوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے کہ بچیوں کے دل نازک ہوتے ہیں, اب ظالم گھر میں گھسے ہیں. عزیز و دست دست معذرت تماشا سیدہ کو لگایا ہے, حسنین بھی دیکھ رہے ہیں, بی بی زینب بھی دیکھ رہی ہے, بی بی ام کلثوم بھی دیکھ رہی ہے. اور آپ نے تو یہ سنا نا کہ بیوی زینب دیکھ رہی ہیں اور بیوی ام کلثوم دیکھ رہی ہیں, تو میں ایک اور جملہ کہوں گا, ارے یہ سب دیکھ رہے ہیں اور علی دیکھ رہے ہیں کہ میرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں. امیر المومنین دیکھ رہے ہیں کہ ارے یہ بچے بھی دیکھ رہے تھے جب میری زوجہ کو. ارے یہ کتنا عجیب لمحہ تھا, کتنا سخت لمحہ تھا, اتنا سخت لمحہ تھا. ایک موقع پہ امیر المومنین کہیں سے گزر رہے تھے, کچھ لوگوں نے کہا اے علی ہم بات کر رہے ہیں, زمانے کی سختی کیا کیا دکھاتی ہے. لوگوں نے کہا کہیں تم دشمن کے درمیان پھنس جاؤ, کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو, کوئی مصیبت ایسی, کوئی مشکل ویسی. کچھ دیر میں کہنے لگے ابل حسن آپ بھی بتائیے زمانے کی سختی کیا ہے. راوی کہتا امام نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اجنبی تو نہیں سن رہا اور اس کے بعد کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے. کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو. یہ سختی ہے, یہ سختی ہے. ابھی تو یہ عجیب سختی تھی, اتنا سخت مرحلہ تھا. امیر المومنین جب بھی یاد کرتے تھے گریہ کرتے تھے, جب بھی باقی آئمہ آنے والے آئمہ یاد کرتے تھے اس بات کے اوپر گریہ کرتے تھے. اب ابھی تو بدے کا آخری جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کا اور ہمارا ایک عقیدہ ہے. ایک عقیدہ ہے, وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام حاضر ہے اور ہمارا امام ناظر ہے.
اگر امام حاضر ہے اور امام ناظر ہے اور کائنات کا کوئی واقعہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے تو عزیز و بس اتنا سوچ لو جیسے کہ امام وقت بیان کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے تو علی اصغر کا واقعہ تاریخ میں ہوا نا، میری تو آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، میرے جد امجد کو میرے سامنے ذبح کیا گیا ہے۔ بس عزیزو آخری جملہ، ہمارے اور آپ کے لیے سیدہ پر دروازہ گرا تھا، تماشا لگا تھا، وقت کے امام کے لیے یہ منظر آنکھوں کے سامنے ہوا ہے کہ ان کی جدہ ماجدہ پکار رہی تھی یا مہدی ادرکنی۔
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون۔ پروردگارا جنہوں نے بی بی پر یہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، اے پاک پروردگار جنہوں نے امیر المومنین کے گھر پہ حملہ کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، اے پاک پروردگار ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت تک بی بی سیدہ طاہرہ کے چاہنے والوں ماننے والوں جانے ساروں میں قرار فرما، ان کے فرزند کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔